مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عموماً رنگائی کا نام آتے ہی کپڑا ذہن میں آتا ہے، پر آج کل مختلف اقسام کی چیزوں کی رنگائی کا عمل جاری ہے، یہاں تک کہ سبزی و پھلوں کا بھی، اور اب تو پرندے بھی مختلف دیدہ زیب رنگوں میں دستیاب ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوزوں کو رنگا جا رہا ہے، مختلف رنگوں سے پرندوں کی خوبصورتی میں تو اضافہ ہوتا ہے، پر امیر السنت یہ ارشاد فرمائے کہ کیا یہ عمل درست ہے، کیا یہ شکل بگاڑنے کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟
جانوروں کے اور انسانوں کے حکام میں فرق بھی ہوتا ہے، اور ان کو جو یہ خوبصورت رنگ لگائے گئے، تو یہ تو بقرعید کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مینڈھوں پر وہ مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے اور طرح طرح سے ان کو سجایا بھی ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کو، تو یہ اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ اس سے شکل بگڑتی ہے۔ البتہ اگر یہ رنگ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ گاہک کو دھوکہ دیں اور اس کو قدرتی رنگ قرار دیں، تب تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، وہ گناہگار ہوں گے، ورنہ یہ کہ چوزے جو رنگین ہوں تو یہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے رنگ دیکھ کر کہ یہ رنگ نقلی ہے، اور گاہک کا نقلی رنگ دیکھنے کے باوجود وہ خرید رہا ہے، تو جب یہ کہ سامنے نظر آ رہی ہو کوئی ایسی چیز کہ جو اس میں خامی ہو اور دونوں کو پتا ہو، بیچنے والا یعنی کہ بیچنے والے کا تو سمجھے اپنے گاہک کو پتا ہو کہ اس میں یہ خامی ہے اور یہ سامنے ہو ظاہر، تو اس کے خریدنے میں اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور یہ چوزوں کا بھی پتا ہوتا ہے نہ یہ خامی ہے بلکہ اس کے حسن میں اضافہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دھوکہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، قدرتی رنگ اس کو قرار نہ دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو مدنی منیوں کے سوالات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ام ہانی اطاریہ میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں مدنی منیوں کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
میں اسماء اطاریہ، پیارے باپا جان کیا بچوں کی نماز قبول ہوتی ہے؟
مدنی منیوں کو قرآن کریم حفظ کروانا تو سعادت کی باتیں جائز ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جذبات میں جوش میں آج کل حافظات بہت ہو رہی ہیں مدنی منیاں، لیکن ان کی مصروفیات ان کی زندگی کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حفظ باقی رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ اس کو احساس دلاتے رہیں مدنی منی کو، روز اس کو پڑھنے پر اصرار رکھیں کہ یہ پڑھتی رہے، حفظ کرنے کے بعد بھی دور کرتی رہے، ورنہ پھر بھول جانے پر پھر اس کے اپنے نقصانات اور عذابات کی وعیدات بھی ہیں بھلا دینے پر. تو یاد حفظ کرے، لیکن یہ ذہن ہو کہ یہ حفظ رہے بھی، تب تو حفظ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اسی طرح مدنی منے بھی حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو پھر بعد میں ماں باپ توجہ شاید نہیں دیتے، اور اب سوشل میڈیا نے بھی کچھ مزید خرابیاں بڑھا دی ہیں، اور اس طرح یہ بیچارے بھول جاتے ہیں اپنا حفظ، ماڈرن ہو جاتے ہیں. ماں باپ خود ماڈرن ماحول میں رکھتے ہیں، خود گھرانہ ماڈرن ہوتا ہے اور حفظ کرواتے ہیں بیچارے، اچھا کام ہے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں بچے. جب تک مدنی ماحول میں مضبوط نہ ہو اور روزانہ ایک منزل اگر تلاوت کرتا رہے نا بچہ، سات منزلیں ہیں قرآن کریم میں، تو ہفتے میں ایک بار قرآن کریم اس کا سارا ہی سال ختم ہوتا رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک پارا تو روز کا پڑھے، کچھ اس کا پکا تو رہے. تو یہ پڑھتے نہیں اور یہ تقریباً حافظوں کا یہ حال ہے کہ یہ رمضان شریف کی آمد جب ہوتی ہے تو جن کو مصلح سنانا ہوتا ہے ان کو فکر ہوتی ہے، تو وہ رجب میں شعبان میں اس کو متعین پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں کہ ہمارا ہم کو مصلح سنانا ہے اور منزل کچی ہو گئی ہے، اور اس طرح کرتے ہیں باتیں. تو یہ طریقہ نہیں مناسب، سارا سال پڑھتے رہے تاکہ یاد رہے، بس ثواب کے لیے پڑھیں، مصلح سنانے ہی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بس سارا سال پڑھتے رہیں، ثواب کے حقدار بنتے رہیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اور فرض علوم کی طرف توجہ بھی رکھیں، دینی مسائل بھی سیکھیں. حفظ اپنی جگہ پر ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن وہ مسائل سیکھنا یہ تو حسب حال فرض ہوتا ہے. نابالغان پر اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر پہلے سے سیکھ لیں گے جبکہ سمجھدار ہو جائیں تو یہ بالغ ہونے کے بعد بھی حفظ اگر مسئلے یاد رہتے ہیں تو اس کے بھی تو اپنے فوائد ہوں گے نا. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی ہوتا رہے، دینی مطالعہ ہوتا رہے، بہار شریعت کی ترکیب رہے پڑھنے کی، تو اگر پڑھ پاتے ہیں تو، ورنہ دیگر کتابیں فیضان سنت جلد اول وغیرہ ان میں بھی فرض علوم موجود ہیں. دوسرا سوال مدنی منی سمیہ اسما کا یہ تھا کہ کیا بچوں کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بے شک بچوں کی نیکی قبول ہے. میں بہت پرانی، مجھے اپنی حکایت یاد آئی کہ میری بچی مدنی منی بہت چھوٹی تھی، نہ سمجھتی، تو ہم کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی مریض تھا تو اس کے لیے وہ یا سلاموں کا شاید 1.25 لاکھ کا ختم رکھا گیا تھا، اس کو ساتھ لے کر گیا تھا. تو یا سلاموں یہ تلفظ آسان ہے اس کا، تو وہ پبڑیوں پر دانوں پر پڑھا جا رہا تھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، وہ بھی یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ رہی تھی، واضح پڑھ رہی تھی، لیکن کسی نے ٹوکا کہ تو بچی ہے. خیر میں نے کہا کہ یار اس کے گناہ تو ہیں نہیں، پڑھ بھی صحیح رہی ہے، نیکی قبول ہے، ہو سکتا ہے ہمارا رد کر دیا جائے اور اس کا قبول کر لیا جائے. تو نابالغ جو ہوتے ہیں ان کی نیکی قبول ہے، تو اس لیے ان کو نیکی کرنی بھی چاہیے اور نیکیوں کی طرف ان کو راغب رکھنا چاہیے اور ان کی عادت بھی ڈلوانی چاہیے. اگر نماز بھی یہ درست جو طریقہ اس کے مطابق نابالغ پڑھیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ قبول ہے اور ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج تو نوٹنگم یو کے پاک خورشیدی کابینہ اڑکانہ ضلع سردار آباد بھی ہمارے ساتھ آج اوبی وین کے ذریعے ہیں، اور باغ و بہار ضلع رحیم یار خان کے عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں اوبی وین کے ذریعے. میں سب کو جی آیا نو کہتا ہوں، یو کے والوں کو ویلکم، موسٹ ویلکم، ماشاءاللہ، مرحبا. سب مدنی قافلے کے مسافر بن جانا،
لبیک،
اور نماز نہیں چھوڑنی ہے، پانچوں ٹائم نماز با جماعت سب نے پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے
انشاءاللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم یو کے میں اللہ دو کابینات کے تربیت اجتماع کا سلسلہ جاری ہے،
اور کہہ سکتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے آپ نے، یاد ہوگا کہ آپ نے اسی مسجد کے نوٹنگہم کے تربیت اجتماع میں ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست کرم فرمایا تھا. اس وقت پورے یو کے سطح کا اسلامی بھائی یہاں جمع تھے ذمہ داران، لیکن آج دو کابینات کے اسلامی بھائی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ وہ 2 سال پہلے جتنے اسلامی بھائی جمع تھے اتنے دو کابینات کے جمع ہو گئے. اور ماشاء اللہ ابھی آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ دوسری دو کابینات کا تربیت اجتماع ہے، اور ہم سب کا الحمد للہ مسجد میں قیام ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، مدنی حلقے لگ رہے ہیں، نمازیں کی پابندی نصیب ہو رہی ہے. اب یہ کہ اس وقت یو کے میں بھی اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل پر بھی ہیں، فیضان مدینہ میں بھی ہیں، پنجاب میں مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہیں. آپ سے میرے مدنی نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو، نیکی کی دعوت کو، برائی سے منع کرنے کو اپنا وقت دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم برائیوں پر قابو پانے میں کسی حد تک مزید کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وقت دینے پر کہ ہم اپنے کاروبار کو، گھر بار کو، مختلف چیزوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن اب یہ کہ نیکی کی دعوت کے اس کام کو وقت دینے کے لیے، کیونکہ یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت مصروفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ملک کو یا بیرون ملک کو ٹائم ہوتا ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو وقت نکالنا ہے نا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے چند مدنی پھول اگر عطا فرما دیں، اور جو سن رہے ہوں اسلامی بھائی وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مل سنوں کے مدنی پھولوں کے مطابق ہم مدنی کام کریں گے اور وقت دیں گے. یہ نماز، عبادات، فرائض و واجبات کے علاوہ مدنی کاموں کو ٹائم دینے کے حوالے سے عرض ہے.
وہ کہا جاتا ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت کا وقفہ ہے اتنا آخرت کے لیے تیاری کرو. یہ زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن نظام بالکل ہمارا اپنا یہ اس سے الٹ ہے. جو قیمتی ٹائم ہے، بہترین وقت ہے، وہ ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں. نہ روزانہ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے پاؤنڈ کمانے کے لیے، ڈالر پانے کے لیے، نوٹیں حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے، اور بھی اوور ٹائم بھی اس کے لیے اگر موقع ملتا ہے تو اس کا بھی چوکتے نہیں ہے، وہ بھی حاصل کر لیتے. جبکہ دنیا میں رہنا کتنا، پھر دائرے کے جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں اور اپنے پلاسے بناتے ہیں، بعض لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جوان بیٹے چھین لیتے ہیں، بعض اوقات بھی ہوتا ہے. جوان بیٹے چھین لیتے ہیں یا چھیننے کے لیے مار دیتے ہیں تاکہ مجھے یہ سارا مل جائے. ہاتھ میں کیا آیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ندامت کے سوا کیا ہاتھ آیا؟ تو دنیا کے لیے ہم اپنا پک ٹائم دیتے ہیں اور روز دیتے ہیں، نہ دین کے لیے مر مر کے رنے بے دلی کے ساتھ اور بالکل کھینچ کھانچ کے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے، جس کو ذہن ہے کہ فرض نماز ہے اور مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کا ذہن بنا ہوا ہے، وہ بھی کھینچ کھانچ کے بڑی مشکل سے دیتے ہیں. جماعت سے نماز بھی پڑھنے کے لیے جلدی آنے کی توفیق کم ہوتی ہے، این ٹیم پر پہنچنا ہے، جو کچھ حصہ مل گیا جماعت کا مل گیا، اگر سلام پھر گیا جماعت نکل گئی، افسوس کی کیفیت دل میں کہاں ہوتی ہے؟ پتہ بھی نہیں ہوتا. قضا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ نماز بھی قضا ہو گئی ہے. باقی رہا یہ کہ جیسے کہ یہ اجتماعات ہیں یا مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے، جو آخرت کی تیاری سے تعلق رکھنے والے کام ہیں، ان کے لیے وقت کہاں نکالتے؟ وہ تو وقت ملے، موڈ بنے تو کہیں جا کر ہم اگر کچھ کریں تو ہزار کو سناتے ہیں، اے میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، میں فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، میں فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. ارے یار، تو نے اتنے پاؤنڈ کمائے ہیں جو، وہ کسی کو بتایا کہ کتنے جمع کیے ہیں؟ کبھی بتایا کہ آج صبح میں نے کیا کیا؟ پراٹھے اور ملائی کھائی تھی، آج رات کو بریانی ہے ہمارے گھر میں پکی ہے، بڑی ٹیسٹی ہے، یہ بھی آئٹم ہے وہ بھی ڈش ہے، یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے آپ. یا آج مجھے اتنا نفع ہو گیا، مجھے اتنی آمدنی ہو گئی، یہ کبھی نہیں بتاتے. کوئی نیکی مر کھپ کے ٹائم نکال بھی لیا تو بلا ضرورت سب کے سامنے اعلان کرنا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر مجھے یاد آیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یعنی عجزی آپ کی کہ اول تو کرنے کی توفیق نہیں، کیا بھی اگر کبھی نیکی کو کر بیٹھا میں تو بھی میرا نفس جو ہے اس کا برا ہو کہ اس نے میری نیکی کو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. تو ہماری نیکیوں کے تعلق سے جو پوزیشن ہے یہ بہت کمزور ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ، یعنی ظاہر چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے سب سے اچھا وقت نکالا جاتا جو ہماری زندگی میں ہمارے حساب سے ہو، لیکن ہم لوگ اس کے لیے اچھا وقت کتنا دیتے ہیں سب جانتے ہیں. کھانے کے لیے اچھا وقت دیں گے، آرام کرنے کے لیے اچھا وقت دیں گے، کمانے کے لیے، کام دھندا کرنے کے لیے، سروس کے لیے اچھا اچھا وقت ہمارا وقف ہے، اب کہاں سے لائیں دین کے لیے؟ حالانکہ آخرت کا کوئی سرا ہی نہیں ہے نا. جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جانے کے لیے ہم نے کوئی ترکیبیں نہیں بنائی، کوئی مطلب یعنی کہ ہم نے اس کے لیے سوچا نہیں کہ کس طرح جنت میں داخل ہونا ہے ہمیں، اور حاصل کرنی ہے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، یہ ہم نے سوچا نہیں کبھی. افسوس، اللہ کرے کہ ہم دین کے لیے بہتر سے بہترین وقت نکالنا سیکھ لیں. وقت ملا تو کریں گے یار، اس کی بھی کوئی اتنی خاص مطلب وہ بات نہیں ہوتی جتنا وقت نکالنے سے ہوا. اب کوئی ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، وہ آپ کو یاد کرے وقت ملا تو میں آؤں گا، تو ماں یا باپ پر امپریشن کیا پڑے گا آپ کا؟ کہ جب یہ راتوں کو روتا تھا تو میں وقت ملا تو چپ کراؤں گی، یا یہ بیمار پڑتا تھا تو میں وقت ملا تو دوا دلاؤں گی اس کو، ایسا ماں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. خیر ہم بھی ایسا نہیں کہتے کہ وقت ملا تو آؤں گا، لیکن اللہ کے دین کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وقت ملا تو آؤں گا. ابھی ماشاءاللہ دو دن کے لیے جمع ہوئے ہیں نوٹنگم میں، اب یہ دو دن پورے جس میں 48 گھنٹے بنتے ہیں 48 hours, اب خدا جانے اتنوں میں 48 hours والے کتنے ہوں گے اور سگوڑیے کتنے ہوں گے, یعنی سہولت والے, اور بعض ایسے ہوں گے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ یہ آپ کے 48 hours جو ہیں بس یہ ایسا ایک یعنی کی ثابت ہو, کی نیکیوں کی, کی نیکیوں کا اپنے بس وہ لاک کھول دیا. اب وہ نیکیا اور یہ وقت جو ہمارا کاش وقت پہ مدینہ ہو جائے, بس ہر وقت دین کا کام کرتے رہے. پھر ہماری نوکری ہے, اگر وہ 100% شریعت کے مطابق کام ہوگا, 100% حلال روزی ہوگی اور اچھی نیتیں ہوں گی, ماں باپ کی خدمت کروں گا, اپنے بال بچوں کو اس کے ذریعے فقر و فاقے سے بچاؤں گا, ان کی خدمت کروں گا, نان نفقہ ادا کروں گا جو مجھ پر واجب ہے, تو اس طرح کی اگر اچھی نیتیں کریں گے تو یہ بھی ثواب ملے گا. ہو حلال روزی اور 100%, اس میں تھوڑا بھی کھانچا نہیں ہونا چاہیے حلال میں, تو اچھی نیتیں کریں گے ثواب ملے گا, یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے عمدہ عمدہ جو مدنی پھول عطا فرمائے. اب یہ مدنی پھولوں کا جو آپ نے مدنی گلدستہ دیا, تو اگر اینڈ میں یہ بھی اگر کلمات اگر آپ کی زبان سے ادا ہو جائیں کہ یہ پوری ڈسکشن جو ہوئی, جو گفتگو ہوئی, وہ موٹیویشن جو ہوئی, اب ہم اس میں ہم نتیجہ کیا نکالیں, نتیجہ نکلا کہ اب ہم کو روزانہ کیا کرنا چاہیے, کوئی نتیجہ بھی تو نکال دیں. آپ کا ویسے ایک سلسلہ بڑا مشہور ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب آج جو آپ نے جو اتنا پیارا مدنی گلدستہ عطا فرمایا, تو اب نتیجہ کیا نکلا, اب یہ ہم طے کریں یا آپ کو ہمیں عطا فرما دیں گے؟ ہم پر چھوڑیں گے تو ہم اپنا نتیجہ نکالیں گے. آپ ہی کو دو کلمات میں نتیجہ عطا کر دیں کہ بھائی یہ نتیجہ یہ نکلا.
اب یہ کہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ مدنی منہ نہیں ہے, مدنی منوں کے مدنی منوں کے ابو ہوں گے, یہ کہیں گے نہیں پتا کہ فجر میں اٹھنا ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے. اب محاسبہ انگلش میں مجھے نہیں پتا, اپنی زندگی کا وہ مطلب حساب کتاب کرنا ہے کہ اب تک کیسے گزاری اور جو نقصان کیا اس کو کیسے پورا کرنا ہے. گناہوں کی توبہ وہ تو ہے مطلب فرض کہ توبہ کرے بندہ, اور آئندہ کے لیے یہ کہ نمازوں کی پابندی, با جماعت نمازیں. اب آپ کے یہاں تو ہر جگہ ظاہر مسجدیں نہ ہوتی ہوں, تو جہاں جہاں ممکن ہے نمازوں کی پابندی کی جائے. نوٹنگم کی بات کر رہا ہوں, یو کے میں ظاہر جس طرح پاکستان میں قدم قدم پر مسجدیں, وہاں تو ایسا نہیں ہوگا, دور دور ہوتی ہوں گی مسجدیں. تو یہ کہ مسجد جس کو میسر ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو جماعت سے پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں. پھر یہ کہ روزانہ 2 hours مدنی کام کرنا ہے دعوت اسلامیہ کم از کم, ورنہ تو جان دی ہوئی دی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. پھر یہ کہ درس فضان سنت جو دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں. سننے مدرسۃ المدینہ بالغان, یہ تو بالکل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ایک طرح سے سمجھو جان ہے. دنیا بھر والے سنیں کہ قرآن کریم درست کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ دن کا پک ٹائم جو ہے وہ تو آپ نے دے دیا دولت کمانے کو, کیونکہ وہ دن کو بھی مدارس ہیں, تو وہ مدنی منوں کے ادارے بڑے تو آتے نہیں اس میں. تو یہ رات کو عام طور پہ عشاء کے بعد ہوتا ہے, فجر کے بعد بھی ممکن ہے. تو یوں 40 minutes کم از کم وبیش وہ ہوتا ہے, تو اس میں پڑھ لیں. یا مدرسۃ المدینہ آن لائن, یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک اپنی سروس ہے, تو اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں اور قرآن کریم اپنا پڑھیں. تو بہرحال یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ایک ماحول بھی ہوتا ہے, اور نئے عیسائی بھائی آتے ہیں تو ان کی تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے. تو اس طرح سب مدنی کاموں میں لگ جائیں گے. ہر مہینے کم از کم 3 days مدنی قافلے میں سفر, علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیں, پابندی سے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع اس میں حاضری دیجئے، مدنی مذاکرہ ذہن نصیب ایوری سیٹرڈے دیکھا کریں، تو انشاءاللہ معلومات بھی بہت ہوگی، نیکیاں بھی بہت ملیں گی، اپنے اخلاق سنوارنے، اپنا لباس کردار سب سدھارنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے بالکل، یعنی کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی کوئی مر جائے ہے نا، اور اس کو اگر بولے کہ دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے کتنے پاؤنڈ کماؤ گے، کتنے ڈالر جمع کرو گے، تو بولے ڈالر دیکھ کر تھوک ماروں گا، پاؤنڈ دیکھ کر لات ماروں گا، کک ماروں گا، میں ہوں مسجد ہے، میں ہوں یاد خدا ہے، میں ہوں یاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ تو مرنے کے بعد اگر موقع دیا جائے تو نا، موقع کا ملے گا، میں تو مثال دی میں نے، تو ابھی سے مرنے سے پہلے کاش ہم مر جائیں اور ہم نیکیوں میں مصروف ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے کم و بیش 4000 علاقے اور چھوٹے شہر ملا کر، ان میں کچھ عرصہ پہلے ہی مدنی مشوروں کا سلسلہ کیا گیا. الحمدللہ ہر کابینات کے وہ علاقے جو نمایاں رہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہوں گا کہ میں نام پیش کروں، آپ ان کے لیے ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اتاری کابینات میں سعدی کابینہ ڈویژن مشتاق مرشد کا علاقہ طالب کرم مرشد، اس کا پہلا نمبر رہا. برکاتی کابینات میں سنانی کابینہ کا علاقہ نال، اس کا پہلا نمبر رہا اچھی کارکردگی میں. امجدی کابینات میں قادریہ علاقہ کا کارکردگی میں نمایاں نمبر رہا. قادری کابینہ میں کندھاری کابینہ بھیریا روڈ کا نمایاں رہا. جنیدی کابینات میں جنیدی کابینہ سکھر فیضان مدینہ کے علاقے کا پہلا نمبر رہا. سرانی کابینات میں بستامی کابینہ فیضان صدیق اکبر لودرہ. سہروردی میں پاک حقانی بریلی بستی ملوک اطراف کا پہلا نمبر رہا. چشتی کابینات میں فیضان مدینہ پاک پتن شریف. غزالی کابینات میں پاک غزالی این ایس ٹی علاقہ گلزار طیبہ سرگودا. حسنینی کابینات میں مزری کابینہ جامعۃ المدینہ میاں والی کا علاقہ پہلے نمبر پر رہا. حجویری کابینات میں پاک وارثی کابینہ علاقہ فیضان مدینہ شیخو پورا کا پہلا نمبر رہا. صدیقی کابینات میں ترمیزی کابینہ فیضان رضا گجراں والا علاقے کا پہلا نمبر رہا. مہروی کابینات میں جی 11 اسلام آباد کا پہلا نمبر رہا. حمبلی کابینات میں نشاہی کابینہ فیضان مدینہ پھالیہ علاقے کا پہلا نمبر رہا. محمدی کابینات یعنی کشمیر چناسی کابینہ فیضان مدینہ اپر 76 کا پہلا نمبر رہا. اور میلادی کابینات گلگت بلتستان میں استور کا پہلا نمبر رہا. مجموعی طور پر پاکستان بھر میں چشتی کابینات کی کابینہ فریدی کابینہ کا علاقہ فیضان مدینہ کا پہلا نمبر رہا. اور ماشاءاللہ اس علاقہ مشاورت کے نگران کا نام ہے محمد اسلم اتاری، اور یہ مدرسۃ المدینہ میں ناظم صاحب بھی ہیں. الحمدللہ ان کا مدنی انعامات پر بھی 63 سے زیادہ پر عمل ہے. الحمدللہ ان سب کے لیے ہمارے لیے دعا استقامت فرما دیجئے.
ماشاءاللہ اللہ تعالی محمد اسلم کو جلدی جلدی حاجی اسلم بنا دے، حاجی محمد اسلم. اور ماشاءاللہ جنہوں نے بھی عمدہ کارکردگی پیش کی اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے ماشاءاللہ، اور خوب اخلاص کے ساتھ مزید کام کرتے رہے، خوب کرتے رہے. اور جنہوں نے وہ نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی، دل وہ بھی تھوڑا نہ کرے اور وہ بھی مزید زور لگائے، اور یہ اچھا نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، وہ کمپٹیشن، یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. تو سب کمپٹیشن کریں، دوڑتے رہیں اور شیطان کو تھکاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نجم حق ہے اور میں ادھر ہزارہ کے رہنے والا ہوں. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح واپس ہوگی؟ کوئی وظیفہ بتا دیں اس کے بارے میں یا کوئی اس کا حل بتا دیں.
40 بار سورہ یاسین شریف 7 روز تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ گمشدہ چیز آپ کی مل جائے گی. یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 232 پر ہے. ایک دعا بھی ہے گمشدہ چیز پانے کے لیے. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی, یعنی اے لوگوں کو جمع کرنے والے اس دن جس میں کوئی شبہ نہیں میری گمشدہ چیز مجھے لوٹا دے. ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کی چیز مل جائے گی. اور حضرت سیدنا جعفر بن نصر خلدی علیہ رحمت اللہ الولی اس دعا سے قبل 3 مرتبہ سورۃ الضحا والضحا واللیل یہ سورۃ آخری پارے میں یہ 3 بار پڑھ لیا کرتے تھے, پھر یہ دعا پڑھتے تھے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں نے اس دعا کا تجربہ کیا تو اسے نفع بخش پایا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پڑھنے سے گم شدہ چیز اکثر جلد ہی مل جاتی ہے. علامہ زیادی علامہ داودی اور علامہ شامی قدس سرہ سامی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں جس کی کوئی چیز گم جائے تو وہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھے نا الحمد شریف پڑھے اور اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرے, یعنی صالح ثواب کرے سرکار کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کا ثواب حضرت سیدی احمد بن الوان یمنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی خدمت میں ہدیہ کریں گے, ان کو صالح ثواب کریں. اس کے بعد یوں عرض کریں یا سیدی احمد یا ابن الوان میری گمی ہوئی چیز مجھے مل جائے تو ان کی برکت سے اللہ تعالی اس کی گم شدہ چیز واپس دلا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اگر انسان گم گیا, بیٹا گم گیا, بھائی گم گیا, والد گم گئے تو ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل یا تو گمشدہ فرد جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی. ایک اور عمل بھی ہے کسی کوئی فرد گم گیا ہو اس کے لیے 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حیو یا قیوم 119 بار 119 بار پڑھیے انشاءاللہ عزوجل گیا ہوا شخص واپس آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عبدالشکور اتاری عرض کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ظہر اور عصر میں قراءت سری ہوتی ہے جبکہ جمعات المبارک میں قراءت جہری ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور قراءت جہری اور سری کسے کہتے ہیں؟
قراءت سری جو ہے نا وہ آہستہ قراءت. اچھا جب بھی کوئی پڑھنا جہاں کہا جائے نا تو وہاں یہ تعریف ہے اس کی پڑھنے کی کہ اتنی آواز نکلے یعنی اتنا تلفظ ادا ہو, کم از کم اتنا تلفظ ادا ہو کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو سننے میں تو اپنے کانوں سے سن لے. ہاں اتنا تلفظ تو ادا کیا, اتنی آواز تو نکالی, لیکن شور کی وجہ سے یہ آواز کانوں میں نہ پہنچی یا بہرا اس لیے نہ پہنچی, تو ایسی صورت میں بھی وہ پڑھنا کہلائے گا, ورنہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. ایک تعداد نماز میں بالکل یا تو ہونٹ ہلاتی ہے اور بعض تو ہونٹ بھی نہیں ہلاتے, تو یہ پڑھنا نہیں ہے. تو اگر اس طرح قرات بقدر فرض بھی اس نے نہیں سنی پھر تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نماز. تسبیح بھی لے کر خالی بس ہونٹ بند کر کے منہ لگے ہوتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, یا بولتے ہوں گے تو یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے. ویسے سارا دن بک بک کرنا ہے, لیکن جب اللہ رسول کا کلام پڑھنا ہے تو آواز بیٹھ جاتی ہے, نکلتی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. تو پڑھنے میں یہ ضروری ہے جو میں نے عرض کیا. اور جہری کی تعریف یہ کہ نماز میں جو جہری ویسے تو بلند آواز ہے, لیکن نماز میں جہری میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک صف تک آواز پہنچ جائے, اور ایک صف تین افراد کی بنتی ہے, تین آدمیوں تک آواز پہنچ جائے تو وہ جہری کہلائے گی. تو اب یہ کہ کیوں سری اور جہری کی وجوہات سوال میں جو پوچھا گیا, سوال میں یہ سوال اس طرح کیا گیا, تو اس کی وجہ یہ کہ شروع زمانہ اسلام میں کفار کا غلبہ تھا, نے کافر جو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمان کم, اور یہ کافر جو تھے یہ مطلب اپر تھے, شاید اس کو اپر کہیں گے یعنی کہ اوپر مسلط تھے. وہ قرآن کریم سن کر رب تعالی اور جبریل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بک بک کرتے تھے. انہی دو وقتوں یعنی ظہر و عصر میں وہ آوارہ گھومتے رہتے تھے, تو یہ آوارہ گھومتے تھے اور یہ سنتے تھے قرآن, ان کو آواز آتی تھی تو بک بک کرتے تھے. مغرب میں یہ کھانے پینے میں لگ جاتے تھے, اور عشاء میں سو جاتے تھے, فجر میں اٹھتے نہیں تھے, جاگتے نہیں تھے. تو اس لیے ان دونوں یعنی ظہر اور عصر کے جن اوقات میں یہ آوارہ گردی کرتے تھے اور سنتے تھے اور بک بک کرتے تھے, تو ان دو وقتوں میں آہستہ قراءت کا حکم ہوا, سری قراءت کا. اب اگرچہ وہ حالات نہ رہے مگر حکم وہی رہا, تاکہ مسلمان اس مغلوبیت کو, کہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے, اس مغلوبیت کو یاد کر کے اب غلبہ اسلام پر, کہ اب اسلام غالب آ گیا, اسلام پر عمل کرنا آزادی سے, اب یہ کہ آزادی سے کرتے ہیں کوئی کچھ بولتا نہیں ہے, تو اس آزادی پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں. جمعہ و عیدین چونکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ میں قائم کی گئی, جہاں مشرکین کو تکلیف و اذیت پہنچانے کی قوت حاصل نہ تھی, کمزور پڑ گئے تھے, تو ان کے پاورس نہیں رہے تھے, لہذا ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہر یعنی عیدین اور جمعہ میں جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے قراءت کرتے تھے. پھر اگرچہ یہ عذر زائل ہو گیا مگر یہ طریقہ باقی رہا, جیسا کہ طواف میں رمل باقی ہے کہ وہ رمل بھی کیا گیا تھا جو, تو وہ کفار پر روپ ڈالنے کے لیے وہ بہادروں کی طرح شانے ہلاتے ہوئے وہ چلے تھے, تو اب وہ سنت بھی باقی, اگرچہ اب وہ دور نہیں رہا کفار پر, اس وقت کفار تھے اب نہیں ہوتے کہ جن پر روپ ڈالا جائے اس طرح چلنے کے, تو یہ ادائیں ہیں تو یہ باقی ہیں, اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. جیسے سفر ہے, سفر میں بھی قصر نماز کا جو تصور ہے, تو پہلے کے سفر میں آسانی نہیں تھی, امن بھی نہیں تھا, بعد میں امن قائم ہو گیا, لیکن قصر کا حکم جو اس وقت تھا وہ اب بھی باقی ہے اور واجب ہے، قصر کرنی ہے. ظہر، عصر اور عشاء کے چار چار فرض جو ہیں یہ دو دو رکعتیں پڑھنی ہیں شرعی مسافر کو جو سفر میں ہے. باقی سنتیں، مغرب، وتر، یہ سب پورے پڑھنے.
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے وجوہات دوسری بھی بیان فرمائیں جو زیادہ بہتر ہیں، جو یعنی کیفیات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے لحاظ سے نماز میں جہر اور سیر ہوتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ
تعالی.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک صف تین افراد کی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
تین سے مراد یہ کہ کم از کم تین ہو تو صف بنتی ہے، تین سے کم ہو تو پھر صف نہیں بنتی.
تین کا غالباً مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی صف ہے اس میں اگر تین افراد بھی سن لیتے ہیں تو یہ جہر کی تعریف اس کے اوپر صادق آ جائے گی.
چاہے 100 آدمی ہو صف میں لیکن تین تک بھی پہنچی یا تین سے زیادہ تک پہنچی تو اب یہ جہری ہے، یعنی اتنی آواز ہو، اب ہو ہی تینوں بہرے اور وہ نہ سن پائیں تو بھی وہ زور زور سے پڑھنے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی، وہ جہری ہی کہلائے گی کہ اتنی آواز نکالی کہ تین اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ تینوں سن لیتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ منورہ میں مشرکین کی طاقت کم ہو گئی تھی یا مشرکین مدینہ منورہ میں سیرت سے ہی نہیں تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
قوت کم ہونے کا مطلب یہ کہ وہاں یعنی ان کو قدرت نہیں تھی، مطلب یہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں کیا کر لیتے، یہ مراد ہے اس کی.
کہ وہ مکہ شریف سے ستانے کے لیے آنے سے رہے اتنی دور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حسن نواز اتاری، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جنت کے جو درخت ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے؟
قرآن و حدیث میں جنتی درختوں کی مختلف صفات بیان فرمائی گئی ہیں. جنتی درخت کے خوشوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 29 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 23. قطوفها دانیہ، ترجمہ کنزول ایمان، جس کے خوشے جھکے ہوئے، خوشہ گچھا، جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے اس کو انگور کا خوشہ بولتے ہیں. جنتی درختوں کے خوشے اتنے جھکے ہوں گے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکیں، جنتی اس میں سے لے سکتے ہیں بآسانی. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان باری تعالی وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ترجمہ کنزول ایمان، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اہل جنت جنت کے پھل کھڑے، لیٹے اور بیٹھے ہر حال میں توڑ کر کھا سکیں گے. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، مرآت المناجی 7 جلد 7 اور صفحہ نمبر 493 میں ہے. جنت کے درختوں کا، جنت کے ٹریز کا تنا سونے کا، اس کی شاخیں چاندی کی، سونے کی، یاقوت و زمرد سے جڑی ہوئی، ہر طرح کی کلیوں پھولوں سے بھری ہوئی، میووں پھلوں سے لدی ہوئی، نیچے نہریں جاری، سمجھو ہر طرح بہار ہی بہار ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث پاک میں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں تیز رفتار سدائے ہوئے یا ٹرینڈ گھوڑے پر سوار 100 سال تک 100 ایئر تک بھی چلتا رہے تو سایہ طے نہ کر سکے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جنتی کھجور کے درختوں کی ٹہنیاں سبز زمرد کی شاخوں کے جوڑ سرخ سونے یعنی ریڈ گولڈ کے، اس کی شاخیں جنتیوں کا لباس یعنی ڈریس، پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہیں، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ملائم ہیں، اور ان میں گٹھلی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو میں نے یہ قسم کھا دی کہ میں اپنے باپ سے نہیں، آپ سے نہیں ملوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، کیا بابا جی مجھے یہ قسم توڑنی چاہیے؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور الفاظ یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو کیا اس پر کفارہ لازم آئے گا؟ دیکھو اس نے جو قسم کھائی ہے اس میں الفاظ یہ نہیں کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔
دوسرا سوال ہے، اس کا جواب تو یہ کہ صرف یہ کا قسم سے یا میں قسم کھاتا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالی کی قسم مانی جائے گی، اور اس پر جو آئندہ کے لیے اس نے کہا اور قسم پوری نہیں کی اس نے تو کفارہ لازم آئے گا۔ یا دوسرے یہ کہ میں اپنے باپ کا نہیں، یہ تو اپنے مطلب باپ کی ہی برائی کی بیچارے نے، سمجھے؟ تو یہ قسم کے الفاظ نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
پاپا یہ جملہ یہ تھا کہ میں باپ سے بات نہیں کروں گا۔
اچھا، باپ سے بات نہیں کروں گا
اور بھائی سے بات نہیں کروں گا، باپ اور بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ قسم اگر یہ خالی ہو تو اب وہ کیا کرے؟
اچھا، اگر باپ اور بھائی سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم خالی، تو باپ اور بھائی سے بات کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی میرا نام سجاد ہے، میں ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں، میں ان بابا جان کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں۔
میں عبدالرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ بہت خوبصورت رہا، ان مدنی مذاکروں سے جو علم دین حاصل ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔
محمد نواز اتاری، ضلع رہینجار خان، باغ ہاشمی کبینہ سے۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چکی پر آٹا دینے جاتے ہیں، وہ آٹے کی پسائی بھی لے لیتے ہیں اور آٹا بھی رکھ لیتے ہیں، پیارے بابا جان شہری رہنمائی فرما دیجیے، ایسا کا کرنا کیسا؟
دو اسلامی بھائیوں نے میری حوصلہ افزائی کی، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ پابندی سے مدنی چینل دیکھتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، کار ثواب۔ اچھا آٹا غالباً یہ پوچھ رہے کہ وہ رکھ لیتے ہیں،
جی باپا تھوڑا بہت آٹا
رکھ لیں
باپا. یہ جب وہ گندم کے دانے جب ہم دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک تو کچھ اجرت کے طور پہ بھی لیتے ہیں اور ایک دو کلو آٹا بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں وہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح یہ رقم لینا اور اس طرح ان کا آٹا لینا. یہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بچپن میں دیکھا تھا اس طرح کا کہ جب وہ گندم کی اس طرح وہ اس کو پسانے کے لیے جب چکی پر دے کر آتے تھے تو وہ اس میں سے کچھ آٹا بھی لے لیتے تھے اور کچھ پیسے بھی لیتے تھے, یعنی دونوں چیزیں یہ لیتے تھے اس کی اجرت کے طور پر. تو یہ کیسا ہے؟
یہ تو اس میں تو ہے مسئلہ. ہاں حاجی حسان اس کا جواب دے دیں.
سر اس کو قفیز تحان بولتے ہیں کہ اسی چیز میں سے اجرت مقرر کر لینا, یعنی جو بھی چیز کام کے لیے دی ہے تو اس میں سے اجرت مقرر کر دینے کو قفیز تحان کہا جاتا ہے. جیسے یہ قربانی کے جانور کو کاٹنے کے لیے دیا اور کہا کہ اس میں اجرت کے اندر آپ کو جو ہے وہ کلیجی دے دیں گے یا گوشت دے دیں گے, تو یہ ناجائز ہے.
اسی طرح وہ آٹا دے دیں گے اجرت میں تو یہ اجرت بھی ناجائز ہوئی. گیہوں دیں گے تو
گیہوں دیں گے وہ ہوتی نہیں ہے صورت ایسی کہ وہ گیہوں دیں. اگر تو وہ الگ سے گیہوں دیتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے, وہ چیز ہی الگ ہو جائے گی. کلو الگ سے اس کو گیہوں دے دیے اور کہا کہ یہ 10 کلو پیس دو, یہ تمہارے لیے ہم اجرت کے طور پہ دیتے ہیں, تو یہ وہ صورت نہیں کہلائے گی.
اچھا وہ جائز ہے. آٹا نہیں نکال سکتا اجرت میں آٹے. اچھا یہ جو آپ نے کلیجی وغیرہ تو نہیں لیتے اجرت میں, قربانی کا تو مسئلہ ہو رہے. جنرل بھی جو بکرے وغیرہ کٹواتے نا تو وہ کھال لے لیتے ہیں, کھال سری پائی بھی شاید لے لیتے ہوں گے اجرت میں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟
وہی چیز ہے نا, اجرت میں نہیں دے سکتے اس کو, جائز نہیں ہے. یہ
کھال عام ہے آج کل اس پہ کہ وہ کھال لے لیتے ہیں اجرت میں کٹائی کے بدلے,
جائز
نہیں. بڑے جانور کی بھی ہاں یہ جائز نہیں ہے نا. یہ ناظرین دیکھ لیں آپ, آپ کے یہاں کوئی شادی وغیرہ ہو عقیقہ ہو, عقیقہ تو خیر اس کا تو عقیقے کے اور قربانی کے مسائل تو الگ ہی ہیں, اس میں تو ناجائز ہے ہی ہے یہ کھال یا دینا. یعنی عام جو شادیوں میں بھی یا ویسے ہی کوئی صدقے کا بکرا کٹوایا یا ویسے ہی اپنے گوشت کے لیے بھی کٹواتے ہیں, تو اگر کھال اجرت میں دی, اگر پھر یہ بولتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو, 100 روپے دے دو اور کھال بھی دے دو, کھال نہیں دیتے تو 500 روپے لوں گا مثال کے طور پہ, تو 500 روپے میں طے ہو گیا وہ تو صحیح ہے. کھال جو اجرت میں دی نا تو ناجائز ہے. کھال دیے یا سری پائے دیے یا گوشت دیا اجرت کے طور پر تو یہ ناجائز ہے. اسی جس بکرے کو اس نے کاٹا اس میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے.
اگر اس کے اندر ایسا ہو جائے کہ جو چکی والا اس سے بات کر لی جائے کہ مثال کے طور پر 100 روپے آپ کی اجرت ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ 1 کلو آٹا لیں گے, تو آپ 100 روپے اجرت کے بجائے 1 کلو آٹے کی جو رقم ہے وہ بھی پلس کر کے, یعنی 150 روپے مثال کے طور پر اگر 1 کلو 50 روپے کا آٹا ہے تو 150 روپے آپ اجرت لے لو اور یہ آٹا اس میں سے نہیں لینا. میرے خیال اگر یوں کر لیا جائے تو ان کی بھی بچت ہو جائے گی اور ان کی بھی بچت ہو جائے گی.
بجا فرمایا آپ نے کہ وہ رقم یا اور کسی چیز کی اجرت ہو, آٹے کی اجرت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہاں پر مدنی التجا یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے کھال نہیں دے سکتے, اب جس نے جانور ہمارا ذبح کیا اور ذبح کرنے والے سے مثال کے طور پر 500 روپے کی اجرت طے ہو گئی ہے کہ 500 روپے یہ کٹائی کے ہم سے لے گا, اب یہ 500 روپے جو ہم سے لے گا تو اب جب جانور کٹ گئے اب کھال رکھی ہوئی ہے تو اب ہم اس اب وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ 500 روپے دینے کے بجائے 500 روپے کی اس کو ہم نے کھال بیچی تھی, یعنی اجرت 500 روپے کی طے ہوئی تھی, کھال اجرت میں دیں گے طے نہیں ہوئی تھی, لیکن اب 500 روپے دینے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 500 روپے جو آپ مجھے اجرت میں دے رہے ہیں یا ہم نے اس کو 500 روپے دے دیے اب وہ کہہ رہا ٹھیک ہے یہ 500 روپے کی مجھے کھال بھی دے دو. اب ہم نے 500 روپے لے کے اس کو کھال دے دی تو کیا اس طرح اس کو کھال, کیونکہ عموماً جانور جو کٹ پاتے کھال ان کے کام کی نہیں ہوتی, وہ کھال کہیں باہر جا کر بیچیں گے. اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ گوشت فروش کو کھال بھی چلی جائے اور یہ اجرت جو ناجائز ہے وہ طریقہ بھی نہ بنے؟ تو اگر اس کے متعلق کوئی مدنی پھول ہو تو عطا فرما دیں.
گوشت فروش نے اجرت قبول کر لی, اب تو جو بھی تھا ان کا حساب کتاب یہ پورا ہو گیا لین دین کا. اب یہ گاہک کی حیثیت سے اگر کھال خریدتا ہے, اب 500 میں سودا ہو جائے, 700 میں سودا ہو جائے, 300 میں آپس میں سودا ہو جائے, تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اب یہ بھی ان ممالک میں جو کھال بکتی ہے, اب کئی ممالک ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں کھال کچرا کنڈی پر پھینک دی جاتی ہے, اب کام کی نہیں ہے. وہ جس نے وہ کٹوایا جانور اپنے پلے سے اجرت تو دی ہے اس نے, اب وہ کھال پھینک دیتا ہے اور وہ گوشت فروش اٹھا جاتا ہے کہ وہاں اس کی قیمت نہیں, گوشت فروش نہیں, وہاں کھال لیتے نہیں ہے. کیا کریں گے, وہاں پروسیسنگ جو ہے اس کی یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے, لیبر مہنگا ہوتا ہے, اس لیے اس کو وہ نہیں مطلب کھال کو ہاتھ نہیں لگاتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد وقار اتاری, رکن مجلس اصلاح برائے کے دیان پاک برکاتی کابینات بلوچستان. پپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, سنا ہے کہ ہمارے بعض بزرگان دین کو جیلوں میں قید کیا گیا, انہوں نے وہاں پر نیکی کی دعوت دی, اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے, اگر وہ کہیں ظلمن قید ہو گیا تو وہاں بھی وہ مبلغ ہے, اور اپنے ساتھ جو قید ہیں ان میں نیکی کی دعوت دے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی قید میں رہے ہیں اور وہاں آپ کے معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے, اور پھر بڑھتے بڑھتے کتنی ترقی کر گئے. اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہ رضوان بھی قید میں رہے اور ان کی برکتوں سے کفار کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اولیاء کرام کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے کہ انہوں نے بھی نیکی کی دعوت دی اور ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے گناہوں سے لوگ تائب ہوئے, اور اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ قیدی جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی نیکی کی دعوت پر توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں, نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سنتیں سیکھتے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے. تو یوں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ تو رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد صدیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ یہ جو شام میں جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس کے متعلق تو کہا ہے کہ صفائی نہ کریں, اور کچھ معاملات ہوتے ہیں دن میں فارغ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی شام کے بعد یہ صفائی وغیرہ جھاڑو وغیرہ دیتی ہیں, تو وہ کیسا؟
صفائی کرنا رات میں یہ جائز ہے, بلکہ بعض وقت تو ضروری ہے. اب بچے نے پیشاب کر دیا تو صاف نہیں کریں گے, کرنا ہی پڑے گا ظاہر ہے, یا ایک دم وہ ہوا چلی اور گرد اڑی اور بہت سارا دھول کچرا آپ کے گھر میں داخل ہو گیا, کیا کریں گے, اسی پہ لوٹتے رہیں گے, صاف کریں گے اس کو. ارے بتائیے کہ تنگ دستی کے اسباب میں سے لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینا خصوصاً کپڑے سے یہ تنگ دستی لاتا ہے, جائز ہے ناجائز نہیں ہے، پھر بھی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے پیر صاحب کے علاوہ بندہ کتنے پیر صاحبان کا طالب ہو سکتا ہے؟ بذرائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے.
اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت طالب نہ ہوا جائے، اپنے پیر پر ہی توجہ رکھے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، اور اگر کہیں اور سے ملے بھی تب بھی طریقت کا تو یہی ادب ہے کہ وہ یہی ذہن رکھے کہ مجھے میرے پیر سے ہی ملا ہے، سبب کوئی بھی بنا. البتہ یہ کہ برکت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے طالب ہونا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض یہ کرنی ہے کہ میں حجام کا کام کرتا ہوں، یعنی نائیوں کا کام، میں داڑھی موڑنا وغیرہ بھی شامل ہے، اور یہ اکثر پڑا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، تو اس کے چھوڑنے کے لیے کیا ترتیب بنائی جائے کہ بال بچوں کا گزارا بھی ہو جائے اور کام بھی چلتا رہے؟ جزاک اللہ خیرا.
داڑھی موڑنے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی اجرت جو ہے نا یہ خبیث ہے، یہ اصطلاح حرام مطلب ہے، تو اس لیے مطلب اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے. اور آپ اپنی دکان پہ لگا دیں، ہیں بعض مدنی ماحول کی برکت سے مدنی چینل دیکھ کر اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ داڑھی مونڈنا چھوڑ دیا ہے، تو باقی جو بال بناتے ہیں، زلفیں بنائیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ زلفیں بنائے. اگر زلفیں نہیں بنواتے لوگ تو ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھواتے ہیں، تو اس کی بھی اجرت جائز ہے. تو آپ لکھ کر لگا دیں کہ یہاں داڑھی مونڈنے یا ایک مٹھی سے کم کرنے نہیں کیا جاتا، داڑھی مونڈنا اور یہاں ایک مٹھی سے کم کرنے کا کام نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کا جملہ آپ لکھ کر اپنے بورڈ لگا دیں، گتے پہ لکھ کر، پلے کارڈ پہ لکھ کر لگا دیں، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا، تھوڑا مذاق مسکری کریں گے آپ سے. اگر آپ زبان کا کفل مدینہ لگانے والے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہاں آپ نے اگر بڑبڑانا شروع کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو آپ کو، بولنا کچھ نہیں ہے، وہ لکھ کے لگا دیں، اور بولے تو اس کو پڑھا دیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتا ہوں، اپنے پیٹ میں بھی صاف ستھری روزی ڈالنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، خوف خدا والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو شاباش دیں گے، آپ کے حوصلہ افزائی کریں گے، اور آپ بے روزگار نہیں رہیں گے، بھوکے نہیں مر جائیں گے. جس نے پیدا فرمایا ہے اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر کیا ہے، وہ خود ہی روزی عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے اس ٹائم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا، لیکن اب بھی نہ شوق رہا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
یہ شروع شروع میں جوش ہوتا ہے اور بندہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، پھر آہستہ 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 اس کا شوق جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. کیمیا سعادت میں جو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ یعنی پہلی بار جب قرآن کریم سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وجد و کیفیت کی ترکیب کیفیت ہوتی تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے کہ قرآن کریم سن کر ہم پر گریہ و زاری طاری ہو جاتا, ہم بھی روتے تھے, لیکن پھر ہمارے دل, یہ آپ کی عاجزی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ پھر ہمارے دل سخت ہو گئے کہ اب ہم قرآن حکیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت یعنی اس کے سننے کے خوگر ہو چکے ہیں. بس جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی, ان کی میاں سعادت نے مزید لکھا, یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو یہ کیا ہوتا ہے, اب جیسے کہ حج جس نے کیا ہوگا نا, ہو سکتا ہے اس کو تجربہ ہو, نہ ہو تو یاد کرے کہ جب حج کے لیے مکہ شریف پہنچے تھے کیسا جوش تھا, اور پھر جب حج کے جو پانچ دن گزر گئے جوش کہاں گیا. یہ تجربے کی بات ہے کہ حج سے پہلے ایسا جوش ہوتا ہے حجیوں میں کہ مت پوچھو بات, مگر رفتہ 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 جب حج کے دن آ جاتے ہیں نا, بس حج کر لیا, اب ٹھنڈے, نہ وہ نمازوں کا شوق, نہ اب وہ اور کاموں میں لگ جاتے ہیں, شاپنگ میں آج کل لگ جاتے ہیں اور دیگر مصروفیات ان کی ہو جاتی ہیں, اتنا ذوق نہیں رہتا عبادت کا. یہ بالکل میری دیکھی ہوئی بات ہے. پھر مدینہ شریف اگر حج کے بعد حاضری ہے پھر جوش تازہ ہو جاتا ہے, وہ کسی طرح 40 نمازیں پڑھنی ہے. تو اگر مدینہ شریف میں بھی زیادہ عرصہ رہ جائے نا تو پھر وہ ذوق بہت مشکل ہے کہ عوام کا ذوق سلامت رہے. تو یوں مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی بھیجتے تھے کہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ, کہ کعبہ شریف کی عظمت تمہارے دلوں سے گھٹ نہ جائے. تو جو وہ کام کرتے نا مکہ مدینہ, میں نے باہر ہاتھ دیکھا ان لوگوں کو ایسی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے کچھ یہ مکہ مدینہ میں, مبالغہ کر رہا ہوں. وہ ذوق و شوق جو ایک حاجی کو ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ہوتا. اسی طرح جو بار بار عمرہ کرتے ہیں بار بار حج کرتے ہیں ان کو بھی اتنا جذبہ نہیں ہوتا جتنا پہلی بار پیسہ جوڑ جوڑ کے جو ٹھوکرے کھاتا ہوا پہنچے گا, ارے اس کا دیکھنے والا ذوق, اس کی رقت دیکھنے والی ہے, اس کا جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اور جو مالدار ہے مال کے نیچے بار تلے تلے دبا ہوا ہے تو اس کو نہیں اتنا ذوق نہیں ہوتا. حج کے دنوں میں مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ کی حاضری میں زیادہ ذوق میں نے نوٹ کیا ہے, دقت ہوتی ہے کہ اس طرح غربا پہنچتے ہیں, غریب لوگ پہنچتے ہیں پیسہ جوڑ جوڑ کے, اور زندگی میں ایک بار بیچارے آئے ہوتے ہیں, عمرے میں مالدار پہنچتے ہیں سال میں دو بار, اب تو ویزا بہت آسان ہو گیا, جب دیکھو پہنچتے ہیں تو چکر لگا کے آ جاتے ہیں. اتنا ذوق عام اب کسی کو ہو الگ بات ہے, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ پھر اتنا ذوق نہیں رہتا. پیسے والوں کو کم ذوق ہوتا ہے میں نے جو دیکھا, وہ غریبوں کو زیادہ ذوق ہوتا ہے. خدا جانے یہ کیا اس میں سمجھاؤں, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو غربت اچھی نا, ایسی غربت کے جس میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاجی نہ ہو, بال بچے بھی شاکی نہ ہو, ضرورتیں پوری ہوتی ہوں, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, بینک بیلنس نہ ہو تو پرواہ نہیں, پلاٹ نہ ہو تو پرواہ نہیں, دولت کا انبار نہ ہو تو پرواہ نہیں, بھائی اتنا ہو کہ کھائے گھر والے کھائیں, سر چھپانے کی چھت ہے اور بس زیادہ ہو تو پیسوں کی بھیڑ نہ ہو جیسے آج کل ہوتی ہے, اور پھر بھی المیم مزید اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے کی حوث, یہ نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال دل لگے نہ لگے آپ مطالعہ کرتے رہیں, کیونکہ مطالعہ میں دل نہ بھی لگے تو علم دین تو حاصل ہوگا اور یہ کار ثواب ہے. اور جس عبادت میں دل نہیں لگتا تو پھر بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا, جبکہ وہ عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو, شرعی کوئی اس میں کوتاہیاں نہ کرتا ہو. کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز میزان عمل میں اسکیل میں وزن دار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے تو موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو کچھ حصہ دن کے کچھ حصے میں درود پاک 600 بار پڑھ لیا اور پھر رات کو 400 بار یا 500 بار پڑھ لیا, تو یہ کیا روزانہ پڑھنے میں شامل ہوگا؟
اب یہ کہ دن میں کبھی 200 پڑھے, کبھی دوپہر کو 300 پڑھے, شام کو 400 پڑھے, اس طرح اگر 1000 کا عدد پورا کر لیا دن بھر میں تب بھی وہ 1000 دروشی پڑھنا کہلائے گا. کیونکہ یہ کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت کے اندر 1000 دروشی پڑھے تو اس کی فضیلت ہی ہے, یہ مطلقاً ہے کہ دن میں 1000 بار دروشی پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے. واللہ اعلم, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھے گا جب بھی 1000 کا تو ایک فگر تو پورا ہو جائے گا نا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر یعنی کہ یہ جو دن کا آغاز اور انتہا اور ابتدا یہ کب ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر دن میں وہ دن کے 12 بجے وہ 600 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اب رات میں جا کے 400 دفعہ پڑھتا ہے, تو یہ ایک دن کہلائیں گے یا رات میں اور اس اگلے دن کو؟ اگر یہ رات میں یعنی کہ مثال کے طور پر وہ 600 پڑھتا ہے اور دن میں 400 پڑھتا ہے تو یہ ایک دن کہلائیں گے؟
ویسے تو دن صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پھر سورج ڈوب جاتا ہے, سن سیٹ ہو جاتا ہے, تو وہ دن پورا ہوتا ہے. اب یہ کہ رات دن بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے روایتوں میں, تو رات دن ہے تو پھر تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو سمجھنا. اب یہاں دن سے کیا مراد ہے, اور یہ میں نے 600 اور 400 کا جواب دیا وہ بھی وہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے مطابق, لیکن مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں تو مدینہ مدینہ اس میں کہ ایک نشست میں پڑھنا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے.
نشست کا تو مسئلہ نہیں ہے, اور دوسرا اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان میں الفاظ الیوم کے ہوتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دن رات, یعنی جس کو ہم 24 گھنٹے بولتے ہیں وہیں یہاں پر مراد ہوتا ہے. تو اس میں 24 گھنٹوں کے اندر اگر کسی نے پڑھ لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی.
تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ لیا تو 1000 پورے ہو جائے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال کا جواب اگر عطا فرما دے کہ کیا بے نمازی کو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟
بے نمازی کو بھی درود شریف کا ثواب تو ملے گا, کلمہ پڑھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا, خیرات کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. ویسے نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, اس سے نماز کا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. جو نماز ترک کرنے کا, نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا, وہ تو بدستور ہے, اور یہ نماز پڑھنے سے ہی ادا ہوگا, اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے کہ صاحب ہم نماز چھوڑ دی ہے یا سستی ہوتی ہے تو آج چلو کچھ پاؤنڈ خیرات کر دیے یا کچھ روپے مسجد کے چندے میں ڈال دیے تو اس طرح نماز معاف نہیں ہوگی، تو پڑھنی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شاہزیب ہے اور میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ لوگ دنیائی تعلیم میں پیسے دے کے یا نقل کر کے پیپر پاس کرواتے ہیں، ایسا کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز؟
ناجائز ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ بھی ہے رشوت بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اکبر علی عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ فوت شدہ بچوں کی والدہ کو یا والدین کو جمعہ رات کے دن بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک پانی نہیں پینا چاہیے، اگر کوئی پانی پی لے تو فوت شدہ بچہ پیاسا رہتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن بیٹی یا بیوی کو پردے کا حکم دے یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ بے تکلف ہونے سے منع کرے، اور اس سبب سے اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو پردے کا حکم دینے والا شخص کیا کرے؟ کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اور بعض رشتہ دار تو کہتے ہیں کہ تم اپنی بہن بیٹی یا بیوی پر شک کرتے ہو، اس لیے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے ہو، اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ بے پردگی اور ناچ گانے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
پہلا سوال جس میں وہ بچہ جس کا نابالغ فوت ہو جائے تو وہ والدین اس کا عصر کے بعد پانی نہ پئیں کہ پئیں گے تو وہ بچہ پیاسا رہ جائے گا، یہ بالکل غلط اور من گھڑت بات ہے. بچے کو وہ کوئی آپ کے کولر کے پانی کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت ہو گئی تو اب اس کو ہمارے پانی کی، ہمارے کھانے اور غذاؤں کی حاجت نہیں ہے، اب اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایصال ثواب کریں، وہ اس کو پہنچتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر یہ محارم ماں بہنیں وغیرہ یا بیوی یا بیٹی جو کہ بالغہ ہو چکی ہے، یہ اگر بے پردگی کرتے ہیں تو اس پر محارم کو غیرت کھانا، بیوی کے لیے شوہر کا غیرت کھانا، غیرت کھانا یہ ضروری ہے. اور اگر یہ اس کو مطلب ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تب تو ان کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، اور اگر کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے تو ان کے لیے دعا کرے. رہا بیوی کا معاملہ، بیوی کا معاملہ زیادہ سخت ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح سے کوشش کرے کہ وہ بے پردگی سے باز آئے، لیکن فساد کھڑا نہیں ہونا چاہیے، فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہو گئے اور پتہ چلا کہ وہ ایک گناہ سے بچانے گئے تو 100 گناہ اور کرنے پڑ گئے، ایسی نوبت نہ آنے دے، حکمت عملی سے اس کی ترکیب کی جائے. اگر رشتہ داروں میں وہ شادیاں ہیں اور وہ گانے باجوں کی ترکیب ہے تو اس دور میں واقعی سمجھانا ہے تو مشکل، یہ مانتے نہیں ہیں، پھر بھی اگر ذنے غالب آ گیا کہ گناہوں سے باز آ جائیں گے میں سمجھاؤں گا تو پھر تو سمجھانا واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو سمجھانا یہ ثواب کا کام ہے، سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھائے گا تو خود گناہگار نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ وہ حال میں گیا شادی کے، اب وہ گانے دھوم دھڑک کے اور بے پردگی اور یہ بچ ہی نہیں سکتا اس سے، ارے گانے کی آواز تو آئے گی بہرا تو ہے نہیں، سنائی دے رہا ہے، تو اب یہ کہ اس طرح کے پھر وہاں یہ اپنے آپ کو جانے سے بچائے، نہ اس تقاریب میں حصہ لے جہاں گناہ نہ ہوتے ہوں، جہاں جہاں گناہ یقینی ہے تو ایسی تقریب میں یہ کسی طرح بھی اس میں جانے سے رک جائے، یہ ہے مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.